أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: لا والله يا ابن أمي، لا فارقت هذا الطريق أبدا أو أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك مما يحب ويرضى. درود پر یہ محمد علی خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علی. عاشورہ نہضت بیداری موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا کلام نورانی سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جو آپ نے مدینہ سے خروج کے وقت انکار بیعت کے بعد بیان فرمایا، جب جناب مسلم ابن عقیل نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اصلی راستے کو چھوڑ کر فرقی راستے سے جائیں، جادہ کو چھوڑ کر ایک متروک و غیر معروف راستے سے جائیں تاکہ دشمن ہمارا پیچھا نہ کر سکے. ان کے جواب میں سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا: لا واللہ یا ابن امی، اے میرے ابن ام، خدا کی قسم ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، میں اسی اصلی راستے پر اپنے سفر کو جاری رکھوں گا اور اسی راہ پر یا مکہ کی دیواریں دیکھ سکوں گا یا پھر جو خدا کی طرف سے قضا مقرر ہوئی درجۂ شہادت پہ پہنچوں گا. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی اس حرکت کو قیام اور خروج کا نام دیا ہے، عنوان. ایک نہضت تھی جو امام علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے اس سے پہلے آغاز کر دی تھی. نہضت یعنی تحریک یا موومنٹ، ایسی عوامی و عمومی حرکت جو ایک تبدیلی پر جا کر منتہی ہو اور ختم ہو. عربی زبان میں اس کو نہضت بھی کہتے ہیں اور دیگر الفاظ بھی ہیں، جیسے انتفاضہ بھی کہتے ہیں، قیام بھی کہتے ہیں، خروج بھی کہتے ہیں. اگر طاغوت کے خلاف ہو یہ جہاد ہے، نہضت ہے، اور اگر حق کے خلاف ہو یہ بغاوت کہلاتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اس تحریک کا آغاز بیداری سے کیا اور بہت پہلے سے چلی ہوئی تحریک کربلا میں ایک خاص مرحلے میں داخل ہوئی اور کربلا میں ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ کربلا کے بعد اگلے مراحل میں داخل ہوئی، جس کی طرف اشارہ ہوگا انشاءاللہ. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تبدیلی درکار ہوتی ہے. اگرچہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں جناب محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا اور اپنے پیروکاروں و شیعہ کی طرف خطاب یہ کیا، وہاں پر اصلاح کا لفظ استعمال کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
بعض علماء نے اس سے یہی استفادہ کیا ہے کہ یہ ایک اصلاحی اقدام تھا، تبدیلی کی تحریک نہیں تھی، اصلاح امت کی تحریک تھی. اصلاح و اصلاحات آج کل سیاست کی زبان میں و سیاست کی دنیا میں جانتے ہیں آپ سب جو طلبہ یا اساتید علم سیاست ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، دوسرے بھی میڈیا کی مدد سے آج کل آشنا ہو چکے ہیں ان عمومی اصطلاحات سے، کہ جس کو ریفارمزم کہا جاتا ہے، اصلاحات یا ریفارمزم، اصلاح پسند انسان یعنی ریفارمسٹ، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ سسٹم کو قبول کرتے ہیں بنیادی طور پر، لیکن اس کے اندر کچھ خامیاں ان کو نظر آتی ہیں اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے جو حرکت شروع کی جاتی ہے اس کو اصلاح، اصلاحات یا ریفارمزم کہا جاتا ہے. رائج ہے یہ طریقہ کار دنیا کے اندر، اصلاح پسند، اصلاحات پسند لوگ، ریفارمسٹ ہر ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. ایسی تنظیمیں، ایسی پارٹیاں، ایسے افراد، ایسے مجموعے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں ایسے لوگ جن کی سوچ یہ ہے کہ یہی موجودہ سسٹم درست ہے، قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر خامیاں ہیں. عموماً آپ میڈیا پر جو تبصرے کروائے جاتے ہیں اور جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے سے اور کنفیوز لوگ لا کے بٹھا دیتے ہیں جو انشینٹ بولتے ہیں، ان کے اثناء کلام میں یہ باتیں آپ سنتے ہیں کہ جو موجودہ سسٹم کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. مثلاً سیاسی سٹرکچر میں یہ خامی ہے، انتظامی ڈھانچے میں یہ خامی ہے، تعلیمی نظام میں یہ خامی ہے، یا عسکری شعبے میں یہ خامی ہے، عدالتی سسٹم میں یہ خامی ہے، اور صحافت کی دنیا میں یہ خامی ہے. آئے دن ایسے لوگ بولتے ہیں. ابھی بھی جبکہ پاکستان میں سیاسی دنگل قریب ہے، الیکشن اور تیاریاں ہو رہی ہیں، سب اپنا اپنا بیل تیار کر رہے ہیں اتارنے کے لیے، اس میں گھوڑے دوڑائیں گے اس دنگل میں یا کھاڑے میں، اس میں موجودہ حکومت نہ موجودہ سسٹم، موجودہ حکومت کی خامیاں گنواتے ہیں آپ کو زیادہ، جو تیاریاں کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، متوجہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس نظام کے اندر یہ اس حکومت کے طریقہ کار میں یہ خامی ہیں، یہ خامی ہیں اور متعدد خامیاں. دیگر ممالک کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں، ایسے گروہ، ایسی پارٹیاں موجود ہیں، اور ایران کے اندر بھی اس وقت ایک گروہ موجود ہے اصلاح پسند یا ریفارمسٹ کے نام سے، جو سابقہ ایرانی صدر پریزیڈنٹ خاتمی کا گروہ سمجھا جاتا ہے، ان کو ریفارمسٹ کہا جاتا ہے. ایران کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، ان کے نزدیک موجودہ سسٹم میں وہاں خامیاں ہیں اور وہ خامیاں دور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے نزدیک خامی یہ ہے کہ یہ سسٹم سیکولر نہیں ہے، لیبرل نہیں ہے، ڈیموکریسی اس میں کم ہے، ان کی یہ خامیاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس انہوں نے یہ گنوایا کہ موجودہ سسٹم میں لڑکی لڑکا ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپس میں فرینڈشپ نہیں کر سکتے، یہ خامیاں ہیں اس موجودہ نظام میں. اور آزادی اس معنی میں نہیں ہے جس طرح مغرب کے اندر، یورپ کے اندر موجود ہے، جیسا لباس مرضی ہے پہنو یا پردے کی پابندی ہے، یہ خامیاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے. ان کو کہتے ہیں اصلاح پسند، اصلاح طلب یا ریفارمسٹ. بعض اوقات یہ لوگ سید الشہداء علیہ السلام کے اس جملے سے استفادہ کرتے ہیں کہ کربلا بھی در حقیقت ایک اصلاحی تحریک تھی، چونکہ سید الشہداء خود فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اس امت کے اندر کچھ خرابیاں و خامیاں ہیں، میں وہ دور کرنے جا رہا ہوں، ورنہ اصل سسٹم ٹھیک ہے. جس طرح آپ گاڑی کو ٹھیک کراتے ہیں، اصلاح کراتے ہیں، چونکہ گاڑی قبول ہے آپ کو، یہی گاڑی رکھنی ہے آپ کو، لیکن اس کے انجن میں یا اس کی باڈی میں یا اس کے کسی شعبے کے اندر کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے، خرابی ایجاد ہو گئی ہے، آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں کہ وہ یہ خامی ٹھیک کر دے، اور پھر یہی گاڑی آپ کے پاس خامی دور ہونے کے بعد رہے، آپ اس سے استفادہ کریں۔ سیاسی دنیا میں یہ حرکتیں و تحریکیں موجود ہیں، اصلاحی تحریکیں ان کو کہا جاتا ہے، اصلاح پسند تحریکیں۔ ان تحریکوں کا جو ایک متفقہ شعبہ یا نقطہ ہے وہ یہ کہ ان کو موجودہ نظام مکمل طور پر قبول ہوتا ہے، صرف اس کی خامیوں پر ان کو اعتراض ہے کہ خامیاں دور ہو جائیں، باقی اصل سٹرکچر اور ڈھانچہ ٹھیک ہے، مقصد ٹھیک ہے، باقی ہر چیز ٹھیک ہے، صرف چند خامیاں، یعنی کوئی منسٹر غلط ہے وہ ختم ہو جائے، یا اقربا پروری ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، رشوت ستانی ختم ہو جائے، یہ امور ختم ہو جائیں، باقی ٹھیک ہے، باقی اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا خرابی نہیں ہے۔ اپنے کام کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی تحریک کو مدلل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ حوالہ دیتے ہیں، کبھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، کبھی سنت سے استدلال کرتے ہیں، کبھی ائمہ اطہار کے احادیث نورانی سے استدلال کرتے ہیں، وہ کبھی سید الشہداء علیہ السلام کے اس جملے سے متمسک ہوتے ہیں کہ کربلا بھی اصلاحی تحریک تھی۔ گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اصطلاحات جو ٹرمز ہوتی ہیں کسی بھی تفکر کی یا نظریے کی، انہیں آپ ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھ سکتے، ایک آئیڈیالوجی کی طرف سے جو اصطلاح پیش کی جاتی ہے اس کا معنی وہ آئیڈیالوجی ہی کرتی ہے، یا وہی آئیڈیالوگ انسان ہے جو اس کا معنی کرتا ہے کہ اس اصطلاح سے اس کی کیا مراد ہے، ورنہ آپ لغت کی کتابیں دیکھ کر یا عام لغوی لوگوں سے پوچھ کر کے اصلاح لغت میں کس کو کہتے ہیں اس سے نہیں تعبیر کر سکتے۔ سید الشہداء علیہ السلام چونکہ امام ہیں، وہ امامت ایک مکمل نظام ہے، کم از کم سید الشہداء کے نزدیک امامت ایک سسٹم کا نام ہے، یعنی تمام ائمہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک سسٹم نہیں ہے، عقیدہ ہے بلکہ عقیدت ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک ذہنیت ہے امامت، کہ ہم قائم کر لیں کہ یہ ہستیاں امام ہیں، بس کافی ہے، حق پورا ہو گیا، ان کو امام مان لو، کہہ دو یہ امام ہیں، کہہ دیا امام ہیں، ووٹ طاغوت کو دینا ہے، نظام یہی ہے، سسٹم جمہوری ہے، ہم نے انہی کو چننا ہے، انہی کو الیکٹ کرنا ہے، امام علی ہیں، امام زمانہ ہیں، امام حسین ہیں، لیکن سسٹم سیاسی، نظام حکومت اور اختیارات ہماری زندگیوں کے اور ہمارے ملک کے اور ہماری قوم کے، ہمارے دین و مذہب کے، وہ سب اس نظام کو حاصل ہیں، لیکن امام ہمارے یہ ہیں۔ خوب، یہ ہماری ذہنیت ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے، لیکن سید الشہداء اس طرح سے امامت کو قبول نہیں کرتے۔ اسی کتاب کے اندر خطبات ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے، جس میں امام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ امام کون ہوتا ہے و امام کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مل امام الا الحاکم، امام حاکم کو کہتے ہیں، امام حکمران کو کہتے ہیں، امام زمامدار کو کہتے ہیں، امام اس ہستی کو کہتے ہیں جسے خدا نے امت کے سارے اختیارات سونپ دیے ہوں، اور امامت ایک نظام ہے ائمہ اطہار کے نزدیک، ہم تک جو پہنچایا گیا ہے وہ بعنوان نظام نہیں پہنچایا گیا، بعنوان عقیدہ و عقیدت پہنچایا گیا ہے، وہ بعنوان ذہنیت ہم تک نظام، یہ مفہوم امامت پہنچایا گیا ہے۔ اسی مکان میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے دوستوں کو جب جذبات آتے ہیں تو وہ کبھی کبھی ایک آدھ پروگرام لاہور میں رکھ لیتے ہیں، اور اس میں اشارہ ہوا تھا کہ جو حضرات ممکن ہے بعض ہوں، اتنی تعداد تو نہیں تھے لیکن کچھ احباب یہاں تشریف فرما تھے، البتہ وہ گفتگو موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، شاید سی ڈی بھی اس کی حاصل کی جا سکتی ہو، عنوان اس کا یہ تھا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایام شہادت میں یہ پروگرام ہوا تھا شوال میں، اس کا عنوان یہ تھا کہ سیاست و دین از نظر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عنوان تھا اس گفتگو کا. گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ امامت ایک نظام ہے، امامت ایک سسٹم کا نام ہے، اور جو ہمارا تصور ہے امامت کے بارے میں وہ ہم نے آئمہ سے نہیں لیا، آئمہ کے بارے میں عقیدہ آئمہ سے نہیں لیا. یہ بہت دلچسپ ہوگا آپ کے لیے، اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، جو کسی اور کی بات نہیں کر رہے کہ غیبت نہ ہو جائے، وہ امت جو حاضر ہے اسی کی بات کرے. یعنی ہم لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو امامیہ کہتے ہیں، اور شیعہ سے بھی مراد عوام الناس فقط نہیں، اوپر سے نیچے تک علماء، بڑے علماء، چھوٹے علماء، سارے علماء عموماً، اکا دکا کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، استثناء موجود ہیں، امام خمینی کو چھوڑ کر، شہید صدر کو چھوڑ کر، آغائی مطہری کو چھوڑ کر، اور ان کے ہم فکر جو علماء ہیں انہیں چھوڑ کر، باقی اکثریت اس جو امامت کا نظریہ ہے ان کے پاس، یہ آئمہ کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے. ہم نے آئمہ کے بارے میں عقیدہ غیر آئمہ سے لیا ہے، جس طرح ابھی ہم آئمہ کے فضائل غیر آئمہ سے سنتے ہیں، اور وہ فضائل کے نام پر کیا کیا سناتے رہتے ہیں، ہمیں کیا معلوم یہ فضائل ہیں یا نہیں ہیں. جیسے آپ پنساری کے پاس جائیں، وہ دوا کے طور پر پتہ نہیں کیا کیا دیتا رہتا ہے آپ کو، اور آپ بھی جو دیتا ہے پی جاتے ہیں. آئمہ کے بارے میں نظریہ، آئمہ کے بارے میں جو اعتقاد ہے، وہ کم از کم خود آئمہ سے ہی لیں ہم. موجودہ جو ہمارا نظریہ عمومی مشہور نظریہ جو تشیع کے اندر ہے، یہ صوفیانہ امامت کا نظریہ ہے، صوفیانہ نظریہ ہے امامت کے بارے میں. آئمہ کا نظریہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ معتقد ہیں. صوفیہ نے امامت کا یہ معنی کیا ہے، یہ اس گفتگو میں اشارہ ہوا تھا. صوفیہ خوب ایک طبقہ ہے جو اچھے لوگ ہیں، غلط لوگ نہیں ہوتے، عملی لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، مسلسل کوئی گناہ نہیں کرتے، ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں، اور ہر چیز کی اپنی خاص تفسیر کرتے ہیں، قرآنی آیات کی اپنی پسندیدہ تفسیر کرتے ہیں، سنت کی اپنی پسندیدہ تفسیر کرتے ہیں، اپنے اصولوں پر، اپنے معیاروں پر، اپنے آئینے میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک انسان، ہر انسان صرف اپنے انفرادی اعمال کو ٹھیک کرے، اسے ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. ان بزرگوں کے نزدیک کہ امام، وہ کہتے ہیں ایک ایسی معنوی شخصیت کو جو بہت پاکیزہ ہو، با عمل ہو، اہل ریاضت ہو، اہل عبادت ہو، اہل ذکر ہو، اہل فکر ہو، اور صاحب کرامت ہو. ایسا صاحب کرامت ہو کہ اگر کوئی بیمار ہو اس کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو جائے، کسی کو نوکری نہ مل رہی ہو وہ دعا کرے تو اس کو مل جائے، اور کسی کی کوئی مشکل الجھن ہو اور اس کے پاس جائیں اور وہ کوئی دعا کرے یا کوئی بات کرے تو اس کے اشارے سے یہ سارا کام، چونکہ وہ خدا سے بہت قریب ہے، خدا سے متصل ہے، اور مخلوق کے کام اس طرح سے اگر مخلوق رجوع کرے ان کی طرف تو مخلوق کے پھنسے ہوئے کام نکلوا سکتا ہے. یعنی اس کے شبی چیز جو آج کل پیر کا تصور ہے پاکستان کے اندر، پیر ہوتے ہیں، جس طرح پیر مانوی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسے افراد جن کا کوئی معاشرتی کردار نہیں ہوتا، کسی قسم کی ذمہ داری ان کے دوش پر نہیں ہوتی، اور کسی چیز کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہوتا. اچھے لوگ ہوتے ہیں، گناہ معصیت نہیں کرتے، نیکیاں بہت کرتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کا کسی زندگی کے کسی شعبے میں کوئی کردار نہیں ہوتا. صوفیہ کے نزدیک یہی مقام امامت کہلاتا ہے، یہ امامت معنوی ہوتی ہے، صوفیانہ امامت، کہ آپ جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی کرامت، کوئی نہ کوئی انوکھی بات ان سے مشاہدہ کرتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے چائے لاتے ہیں، کپ خالی ہوتے ہیں اور وہ ایک اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کا اور سارے کپ بھر جاتے ہیں. مثلا ایک صاحب خود بتا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب کے ساتھ سفر کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم گھر سے نکلے اور گاڑی میں پٹرول نہیں تھا، ہڑتال تھی، راستے میں پٹرول پمپ ہی سارے بند تھے، گاڑی میں بھی پٹرول نہیں تھا، تو ڈرائیور پریشان ہو گیا اور پیر صاحب سے کہا کہ آج تو سفر نہیں ہو سکے گا. تو پیر صاحب نے کہا کہ تو ہمیشہ پٹرول ڈال کے سفر کرتا ہے اور آج ہم نے بغیر پٹرول کے سفر کرنا ہے، بس تو جا گاڑی چلے گی آج. لہذا پیر صاحب نے مثلا جو بھی ورد کیا یا جو بھی کام کیا اور وہ جو میٹر تھا فیول والا وہ فل پہ آ گیا، ایف پہ آ گیا، وہ پہلے ایمپٹی پہ پہنچا ہوا تھا اور آخر تک مقصد کئی سو کلو میٹر گاڑی چلائی اور وہ ایف سے نیچے نہیں آیا، فل ہی دکھا رہا تھا وہ. خوب ہو سکتا ہے ایسے کہ ظاہر ڈرائیور بھی فل ہوگا، پیر صاحب بھی فل ہوں گے اور ان کو ہر چیز فل نظر آ رہی تھی، ممکن ہے ہوا ہو. اس قسم کی شخصیت کو یہ بزرگار جو اس قسم کے کام کریں، دیوار کو اشارہ کریں دیوار دوڑنا شروع ہو جائے، پانی پہ چلیں، یہ کرامتیں دکھائیں، انوکھے کام کریں، اس طرح کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ صوفیاء کہتے ہیں، یہ امام ہیں، یہ بزرگ شخصیات ہیں، مانوی شخصیات ہیں اور ان کے نزدیک ساری کائنات انہی کے دم سے چل رہی ہے. یہ جن کے بڑے بڑے مزار بھی بنے ہوئے ہیں اور مزاروں پر بھی کچھ لوگ مجاور بنے ہوئے ہیں اور لوگ معتقد بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، ان کی زیارت کو بھی جاتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی سمگلنگ میں پھنس جائیں تو انہی کے ذریعے سے مشکلات اپنی حل کراتے ہیں، جب بھی فراڈ میں پھنس جائیں، کسی چکر میں آ جائیں تو فوراً کسی پیر کا سہارا لیتے ہیں، اگر زندہ پیر کچھ بھی نہ کر سکے تو مرحوم پیر کا سہارا لیتے ہیں، چونکہ ہمارے عقیدے یا ہمارے نظریوں کے مطابق جو مرحوم ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، لہذا ان کے جا کر نظر نیاز کرتے ہیں اور کام ہمارے نکل جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے پڑھتے تھے جب نوجوانی میں تو ایک مشہور مجلس ہوتی تھی جو کبھی کبھار ہوتی تھی، کوئی دن معین نہیں تھا، سال میں کبھی دو دفعہ کرا دیتے تھے وہ بزرگ، کبھی ایک دفعہ، اور جب بھی مجلس کا اشتہار آتا تو مومنین سمجھ جاتے کہ یہ جیل چلے گئے ہیں، وہ نظری مجلس کرواتے تھے، وہ کام ان کا سمگلنگ تھا اور پکڑے جاتے تھے اکثر وہ، تو جیل سے رہائی کے لیے فوراً مجلس رکھ دیتے تھے کہ یہ کام ہوگا ہمارا، اس طرح سے حال ہو جائے، اور ان کا ایمان بھی تھا کہ اسی طرح ہم آزاد ہوتے ہیں. بلکہ ایک اور بزرگ ہیں، خدا ان کو صحت و سلامتی دے، انہوں نے کتاب بھی یہاں پرنٹ کروائی ہے، ایک ہندو نے لکھی ہے، نام مجھے بھول گیا اس کا، ہندو کی کتاب ہے، اس کا کتاب انگریزی میں اس کا نام ہے دین حضرت علی کیم، دین حضرت علی کیم، پڑھی ہوگی آپ میں سے بعضوں نے، یہ ایک ہندو نے لکھی ہے، ہندو جوئے باز، توجہ کریں، ایک جوئے باز ہندو نے لکھی ہے جس کا کام ہی جوا کھیلنا ہے، اور وہ لکھتا ہے معجزے کہ جب میں جوا کھیلتا ہوں تو اس میں میں اگر تو روٹین میں جیت رہا ہوں تو جیت رہا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اب میں ہارنے کی طرف جا رہا ہوں تو میں مثلا اس وقت نعوذ باللہ میں حضرت علی کو پکارتا ہوں، ہے ہندو ہے وہ، اور اس وقت میں پکارتا ہوں مولا علی کو اور توسل کرتا ہوں اور پھر وہ میرا ہارا ہوا جوا جو ہے وہ اس کو جیت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس نے لکھا ہے کہ میں نے اتنے جوئے کھیلے اور آج تک میں ہارا نہیں ہوں اور یہ ان کی مدد سے. وہ اس مومن کو اتنی پسند آئی یہ کتاب کہ انہوں نے بڑا پیسہ لگا کے اس کو پرنٹ کروا دیا. کرتے ہیں لوگ اس طرح سے، خوب اب کیا کہیں ہم اس کو، اس ہندو کو کیا کہیں اور اس ہندو کے اس مسلمان کو مومن کو کیا کہیں جیسے یہ بات پسند آ گئی، اور یہ توہین ہے، یہ بے حرمتی ہے، مقدسات کی بے حرمتی کا ایک شعبہ ہے یہ، جو بعض لوگ عقیدت کے اس میں حب کے عقیدت میں آ کر اس قسم کی توہین آمیز چیزیں بھی کہہ جاتے ہیں یا لکھ جاتے ہیں. صوفیاء کے نزدیک امامت اس طرح کا ایک شے ہے، اس طرح کا ایک مفہوم ہے، اور یہی آج ہم دیکھیں اگر عام شیعہ، تو تو شیعہ بھی یہی سمجھتا ہے، آئمہ کو ایک منوی شخصیات سمجھتا ہے، جو جب ہم اپنے روٹین کے سسٹم میں اگر چل رہا ہے کوئی کام، مثلا عدالت میں کیس ہماری فیور میں جا رہا ہے، آئمہ کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وکیل سارے کام کر رہا ہے، لیکن اگر وکیل سے اور جج سے نہیں ہو رہا اور ہمارے خلاف جا رہا ہے، پھر کدھر رجوع کرتے ہیں؟ ہم آئمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ عدالتی سسٹم یہی ہو، یہ برطانوی نظام، یہی جج ہو، یہی قاضی ہو، یہی کیس ہو، یہی پروسیجر ہو، یہی سب کچھ ہو، قانون، اور اسی قانون کے تحت آئمہ مجھے بری کروا دیں، قانون یہی ہو برطانیہ کا، اور آئمہ کا کام یہ ہے کہ اپنے پیروکار کو برطانوی قانون کے تحت بری کرا دیں، یا اسی طرح بھی ووٹ ہوں گے، بہت سارے لوگ نظر نیاز کریں گے، ہر جو بھی ہے مثلا جو بریلوی ہے وہ اپنے پیروں کی طرف منت مانے گا، جو شیعہ ہے وہ اپنے آئمہ کی منت مانے گا، اب پتہ نہیں وہابی کیا کریں گے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کی نظر مانیں گے، وہ چونکہ وہ کسی کے توسل کے قائل نہیں ہیں، عموماً سیاستدان خرافاتی ہوتے ہیں، یہ بے دین لا دین بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر بہت پیروں فقیروں کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں یہ، خب ایسا ہی ہوگا، یہی الیکشن، اسی الیکشن میں حصہ لینا ہے، کامیاب ہونا ہے، اسی آئین کا، اسی سسٹم کا، اسی پارلیمنٹ میں، اسی کیبنٹ میں، اسی اس میں جانا ہے، اور آئمہ ہماری مدد کریں کہ ہم اسی میں کامیاب، یعنی مولا کامیاب کریں گے ایم پی اے اور ایم این اے کو کہ وہ آئیں اس سسٹم میں، اس کو فٹ کرا دیں۔ خوب یہ کس نے تصور دیا امامت کا؟ یہی تصور ہے کہ آئمہ ایک مانوی شخصیت ہیں، ایسی صاحب کرامت ہیں کہ ہم جو بھی ان کے سامنے رکھیں وہ رحم کھا کر ہم پر ترس کھا کے اور خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے یہ کام حل ہو جاتے ہیں، یہ صوفیانہ نظریہ ہے امامت ہے۔ خب آئمہ اطہار اس امامت کے قائل نہیں تھے، اور نہ ہی خدا نے ان کو اس طرح کا امام بنایا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ نے آئمہ کی امامت کا اس طرح اعلان کیا ہے۔ آپ آئمہ اثنا عشر کے اقوال امامت کے بارے میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ واضح و روشن بیان امام ہشتم، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، سب سے پہلے امیر المومنین کا بیان ہے نہج البلاغہ میں کہ امامت نظام ہے، سسٹم ہے، امامت نظام ہے، نظام سیاست، نظام حکومت جس کے تحت سارے نظام چلنے ہیں، نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام تعلیم، نظام زندگی، آپ کے نجی امور، آپ کے اجتماعی امور، آپ کے قومی امور، یہ سب کے سب سایہ امامت میں ہونے ہیں، اور امام صاحب اختیار ہے، اللہ نے آپ کی زندگیوں کے اختیارات امام کو عطا کیے ہیں، اس لیے انہیں امام کا مطلب ہی پیشوا، امام کا معنی ہی حاکم، اور امام کا مطلب ہی زمامدار ہے، اصطلاح آئیڈیالوجی اسلامی میں امام یعنی حاکم اور پیشوا۔ سب سے پہلے نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ کے بعد دوسرا مشہور خطبہ، خطبہ فاطمیہ، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فقط پراپرٹی کا خطبہ ہے، کہ سیدہ نے فقط اپنی پراپرٹی کے اصول کے لیے یہ خطبہ دیا اور صرف اپنا حق جتلایا ہے، نہ عزیز من، ایک پیراگراف اس کا فدق کے بارے میں ہے، باقی سارا خطبہ فلسفہ دین ہے، سارا خطبہ سیدہ کا فلسفہ دین بتایا جا رہا ہے، اس کا ایک پیراگراف سیدہ نے اپنے حق کے بارے میں بیان کیا ہے، اس باقی حصے میں سیدہ نے یہ فرمایا کہ امامت خدا نے تمہارے لیے نظام بنایا ہے، امامت نظام ہے، یہ بی بی کے خطبے میں تھا، چونکہ رحلت رسول اللہ کے بعد جو انحراف امت کے اندر نظر آیا وہ یہی تھا کہ امامت کو مانوی چیز ہی سمجھنے لگے، کہ غدیر میں جس کا اعلان ہوا ہے وہ مولا یعنی دوست، جس سے محبت کی جائے، اور شیعہ اسی پر قائم ہے آج تک کہ علی کس کے لیے ہے؟ فقط محبت کرنے کے لیے، محبت کے لیے علی ہیں، حکومت کے لیے بنو امیہ ہیں، محبت کے لیے اولاد علی ہے، حکومت کے لیے بنو عباس ہیں، محبت کے لیے آج آئمہ ہیں، حکومت کے لیے سیاسی پارٹیاں ہیں۔ عزیز من، یہ نہیں ہے امامت۔ صراحت کے ساتھ آئمہ اطہار نے اور جناب سیدہ نے جو مبلغہ امامت و ولایت و مدافع امامت و ولایت ہیں، جب بی بی نے دیکھا کہ کیوں امام کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے قوم چلی گئی اور مان بھی اور چپ بھی ہو گئے، یہ سب رسول اللہ کے اعلان کے باوجود، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہیں امامت سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ سمجھے تھے کہ امام محبت کے لیے ہے، فقط اسے محبت کی جائے، اس کی محبت کاروبار چمکا دیتی ہے، اس امام کی محبت ہمیں زندگی میں خوشحال کرتی ہے، اس امام کی محبت ہمیں نعمتیں عطا کرتی ہے، اس امام کی محبت سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، اس امام کی محبت سے ہماری آخرت سنور جاتی ہے۔ خب سیدہ نے دیکھا کہ یہ تو محبت کی طرف داستان کو لے کر چلے گئے، اس لیے بی بی نے اس بڑے مجمع میں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسلام کے طالب علموں کی پہلی کھیپ تھی، پہلی کلاس، جنہوں نے ڈائریکٹ دین رسول اللہ سے سیکھا تھا، کسی اور سے نہیں سیکھا تھا۔ ان کو بی بی سمجھا رہی ہیں کہ تم نے رسول اللہ سے احکام تو پڑھ لیے لیکن فلسفہ احکام نہیں پڑھا، تم نے رسول اللہ سے دین تو لے لیا لیکن فلسفہ دین نہیں لیا، فلسفہ دین چھوڑ دیا تم نے، اس وجہ سے رسول اللہ نے امام نصب کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، ولی نصب کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، سن کر آئے ہو تم، دو مہینہ پہلے کی بات ہے اور آج تم خاموش، ایک عجیب بات ہے، بالکل خاموش۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ رسول اللہ کے اعلان کے ساتھ، اس کو کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اب میرے بھائی سے محبت کرے، تو محبت علی سے کریں گے، پیروی خلفاء کی کریں گے۔ یہ بی بی ان کو سمجھا رہی تھی کہ کدھر جا رہے ہو تم، خداوند تعالی نے، رسول اللہ نے ان کو صرف اس لیے نہیں مقرر کیا کہ ان سے فقط محبت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، خداوند تعالی نے امامت کو نظام بنایا ہے تمہارے لیے، یہ اسی خطبے کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل آئمہ اطہار کے خطبات میں ہے، وعظ جملہ سید الشہداء کے خطبے میں، کہ سب سے واضح بیان عرض کیا کہ امام علیہ السلام کیا کہ مل امام الا الحاکم، امام کون ہے جو نظام عدل قائم کرے، امام کون ہے جو قسط و عدل قائم کرے، برپا کرے، جو حکومت کرے نظام خدا کے مطابق، اس کو امام کہتے ہیں۔ بس امامت نظام ہے، اور سب سے واضح بیان امام ہاشم کا ہے حدیث مرو کے اندر، کہ وہاں پر امام نے بہت وضاحت کے ساتھ جلی طور پر بیان فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے امامت کو نظام قرار دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ امامت بیان ہوئی ائمہ کے زبان سے، لیکن اس کی تفسیر ہوئی صوفیہ کی زبان سے۔ ائمہ اطہار نے خصوصیت کے ساتھ حساسیت دکھائی کہ یہ صوفیانہ تفسیر امامت کی طرف مت جاؤ، وہی صوفیانہ تفسیر جو آج مانی جا چکی ہے، وہی غدیر کا معنی مولا کا کہ محبت کرو، وہی شیعہ بھی آج محبت ہی کرتا ہے، فقط نظام کی طرف نہیں آتا، امامت کی طرف نہیں آتا، فقط ان ہستیوں کو سمجھتا ہے کہ یہ مشکلات میں، ہماری مشکلات کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ میں طاغوتی نظام میں زندگی بسر کروں، غیر الہی نظام میں زندگی بسر کروں، اور جہاں مجھے مشکل پیش آ جائے یہ اسی طاغوتی سسٹم کے مطابق میری مشکل حل کر دیں، برطانوی قانون عدالت کے مطابق میرا کیس بری کروا دیں، یہ ان کا کام ہے، یہ صوفیانہ امامت ہے۔ قرآنی امامت، الہی امامت، جو امامت رسول اللہ نے بیان فرمائی، جو امامت آئمہ اطہار نے بیان فرمائی، اس امامت کے تحت آئمہ برطانوی قانون میں بری کرانے کے لیے نہیں آئے، آئمہ آپ کو طاغوتی نظام میں ایڈجسٹمنٹ دینے کے لیے نہیں آئے، آئمہ آپ کو طاغوتی پارلیمنٹ میں ایم این اے بنانے کے لیے نہیں آئے، آئمہ آپ کو طاغوتی اسمبلیوں میں ایم پی اے بنانے کے لیے نہیں آئے، آئمہ آپ کو طاغوتی نظاموں میں پاس کروانے کے لیے نہیں آئے، آئمہ اس لیے آئے ہیں کہ طاغوتی نظام کی بساط کو الٹ کر الہی نظام کے نیچے تمہیں لے آئیں۔ امامت نظام ہے اللہ کا، مکمل و کامل نظام جس کے تحت ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ آئمہ کا ہے، ہم نے امام پر عقیدہ رکھا ہوا ہے، امامت کا معنی آئمہ سے نہیں لیا، صوفیاء سے لیا ہے۔ آج بھی ہم جس طرح سے سمجھتے ہیں، جوہلا سے دین سیکھتے ہیں، کربلا ان لوگوں سے سنتے ہیں جن کی صرف سر اچھی ہے، کربلا شناس نہیں ہے۔ کیسے ایک سریلا آدمی، ٹھیک ہے سر تو باندھ سکتا ہے، سارا سال گانے گاتا ہے، محرم میں سر لگاتا ہے، ہیں ایسے بہت سارے، آپ بھی جانتے ہیں ان کو اور پتہ بھی ہے سب کو، بلکہ نوح یا قصیدہ پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو وہ چارج بھی کرتے ہیں مومنین کے سامنے۔ یہ مصائب ہیں، یہ درد ہیں بہت عظیم، اتنی بڑی آبادی امامت کی پیروکار، لیکن جس کو امامت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سید الشہداء اپنے آپ کو امام مانتے ہیں، امام، امام کا کام یزیدی نظام کی اصلاح نہیں ہے، یوں نہیں کہ امام فرما رہے تھے کہ اس نظام کے اندر خامیاں ہیں اور نظام ٹھیک ہے، سسٹم ٹھیک ہے، حکومت ٹھیک ہے، ڈھانچہ ٹھیک ہے، سٹرکچر یہی رہے، سب کچھ یہی رہے، خامیاں دور ہو جائیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خامیاں دور ہو جائیں، یہ فلاں منسٹر چینج ہو جائے، یہ نمائندہ چینج ہو جائے، یہ والی چینج ہو جائے، یہاں پروموشن ہو جائے، یہاں پر ڈیموشن ہو جائے، یہاں فلاں ہو جائے، یہ مطالبات آئمہ نہیں ہیں عزیز امان، یہ نہیں ہے آئمہ کے مطالبات۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب تحریک چلائی ایران کے اندر، میں پہلے اشارہ کیا تھا، ایک شیعہ شاہ، شیعہ کیبنٹ، شیعہ پارلیمنٹ، شیعہ اسمبلیاں، سارا سسٹم شیعوں نے سنبھالا ہوا تھا، لیکن نظام طاغوتی، سیٹ اپ طاغوتی، سب کچھ طاغوتی، عدالتی نظام طاغوتی، سیاسی نظام طاغوتی، لیکن شیعوں کے ہاتھ سے چل رہا تھا، اور تمام راضی تھے، صدیوں سے اس کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے ان شاہوں کے تحت۔ صفوی شاہ آئے، پھر قاجاری شاہ آئے، پھر پہلوی شاہ آئے، اور علماء ان شاہوں کے درباروں سے وابستہ اور ان کے لیے دعا کرنے والے، مجالس امام حسین علیہ السلام میں، امام نے آ کر اس کے خلاف تحریک چلائی۔ اس وقت علماء نے حساسیت دکھائی کہ ایک ہی شیعہ شاہ ہے پوری کائنات کے اندر، اور یہ مولانا اس کو حکومت کرنے نہیں دیتا، امام کے خلاف ہو گئے، بیانات دینا شروع کیے۔ جب امام نے تحریک چلائی اور تحریک اپنے اوج پہ پہنچی، پہلے شاہ مغرور تھا، خاطر میں نہیں لاتا تھا امام کو اور امام کے پیروکاروں کو، اگر ڈرتا تھا تو کمیونسٹوں سے ڈرتا تھا فقط، روسی بلاک سے، حزب تودہ سے، تودہ پارٹی جو ایران کے اندر کمیونسٹ پارٹی تھی، جس کے بڑے بڑے تھیوریسین رہے ہیں وہاں پر، ڈاکٹر ارانی جیسا انسان رہا ہے، یا کیا نوری، احسان تبری، اس طرح کے بڑے بڑے نام کمیونسٹوں کے، جو روسی کمیونسٹوں سے بڑھ کر تھے ایرانی کمیونسٹ نظریے کے لحاظ سے اور نظریاتی طور پر، شاہ ان سے ڈرتا تھا، چونکہ امریکہ ہمیشہ اس کو کمیونزم سے ڈراتا تھا، روس سے ڈراتا تھا کہ کہیں ایران کے اندر کمیونسٹ حکومت یا سوشلسٹ انقلاب نہ آ جائے، لہذا شاہ مطمئن تھا کہ مذہبی یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ اپنے وضو نماز میں تیمم میں لگے رہتے ہیں، ان کو کیا غرض ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، شاہ کیا ہوتا ہے فلاں، پہلے تو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا یہ تحریک چل پڑی اور اپنے اوج پہ جا پہنچی اور خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، تب اس نے ایک چال چلی، علماء کو خط لکھا، بڑے علماء کو، مراجع کرام کو، قم، مشہد اور نجف میں، امام خمینی کو نہیں لکھا، باقی تمام کو لکھا اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے، اور ان سے چاہا کہ آپ اپنے اعتراضات بیان کریں، کیا ہیں مطالبات بتائیں، جو آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ بہت خوش ہوئے کہ اتنا شریف نجیب شاہ جو خود پوچھ رہا ہے کہ جو آپ کہو گے میں ویسے کروں گا، خب انہوں نے بھی جواب دیا ہر ایک نے، بعضوں نے مل کے دیا، بعضوں نے الگ الگ جواب دیا، لیکن وہی باتیں کہ یہ ٹی وی ایسا ہونا چاہیے اور پٹرول ایسا ہونا چاہیے اور بجلی امام بارگاہوں کی فری ہونی چاہیے، مسجدوں کی فری ہونی چاہیے، اور اس طرح کے مسائل کے عورتیں ٹی وی پہ جو آتی ہیں ان کا دوپٹہ ہونا چاہیے، حجاب مکنہ ہونا چاہیے، یہ مسائل انہوں نے مطالبات کے طور پر پیش کیے۔ امام نے شاہ کو خط لکھا، کھلا خط جو اخباروں میں چھپا، امام نے لکھا کہ تو مکاری کرتا ہے، چالاکی دکھاتا ہے، تحریک میں نے چلائی ہے، اور تو خط ان سے لے کر پوچھتا ان سے ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ تمام علماء نے اصلاحات مانگی، امام نے فرمایا مجھے تیرے سسٹم کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تیرا سسٹم مجسمہ فساد ہے، سراپا فساد ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اصلاح کی جا سکتی ہو، صرف ایک علاج ہے کہ اس کو نابود کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو سرنگون کیا جائے اور اس کی جگہ پر الہی نظام قائم ہو۔
امریکہ کا جو یار ہے
غدار ہے، غدار ہے،
امریکہ کا جو یار ہے
غدار ہے، غدار ہے،
مردہ باد مردہ باد،
امریکہ مردہ باد،
مردہ باد مردہ باد،
امریکہ مردہ باد۔
خوب آپ دیکھیے کہ امام نے تحریک چلائی اور شاہ چاہتا تھا کہ یہ اصلاحی تحریک ہو جائے، لیکن امام نے اس کو انقلابی تحریک بنا دیا۔ انقلابی تحریک اور اصلاحی تحریک میں فرق یہ ہے، اصلاحی تحریک اصل سسٹم کو مانتی ہے، قبول کرتی ہے، اس کی خامیوں کو رد کرتی ہے، بنیادوں کو مانتی ہے، سٹرکچر کو مانتی ہے، ڈھانچے کو مانتی ہے، سسٹم کو مانتی ہے، اس کے مجوز کو مانتی ہے، اس کی قانونی حیثیت کو مانتی ہے، اس کی خامیوں کو قبول نہیں کرتی۔ یہ کرپشن دور ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، بعض دوسرے جو خرابیاں ہیں، خراب لوگ ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ اٹ جائیں، تبدیل کیے جائیں، بعض افسر جا بجا کر دیے جائیں، بس ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ انقلابی تحریک کا مقصد تبدیلی لانا ہے، فاسد نظام، یزیدی نظام، طاغوتی نظام، فرعونی نظام، استکباری نظام، جو الہی نظام کے مقابلے میں ہے، جو بھی اس کی شکل ہو، خواہ وہ آمریت کی شکل میں ہو، وہ یزیدیت کی شکل میں ہو، یا وہ جمہوریت کی شکل میں ہو، جو بھی الہی نظام کے مقابلے میں ہے وہ طاغوتی نظام ہے۔ انقلابی تحریک یعنی نظام قبول نہیں ہے آپ کا، ہمیں سسٹم غلط ہے آپ کا، نہ کہ اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء نے اگرچہ لفظ اصلاح استعمال کیا، لیکن آپ کو حسینی آئیڈیالوجی، عاشورائی آئیڈیالوجی میں اصلاح کا معنی جا کر پوچھنا چاہیے۔ اصلاح کا معنی پوچھتے ہو تو خود حسین ابن علی سے پوچھو جا کر، اصلاح کا معنی پوچھتے ہو تو زینب اولیاء سے پوچھو جا کر۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ یزید کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، باقی یزید ہمیں قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خرابی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہمیں۔ یہ درحقیقت انقلابی تحریک تھی، تبدیلی کی طرف تحریک تھی۔ تبدیلی کا پہلا رکن یہ ہے، تبدیلی کی تحریک کا پہلا رکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو موجودہ نظام سے اتنے گل مل چکے ہیں، ذلت کو قبول کر چکے ہیں، رسوائی قبول کر چکے ہیں، بے شرمی قبول کر چکے ہیں، ہر چیز جو اس نظام نے ان کو دی ہے اس نظام کو ہضم کر چکے ہیں۔ ہوتا ہے قوموں کے اندر جب مسلسل کئی نسلوں کو ایک پروسیس سے گزارا جائے، نسل اندر نسل لوگ قبول کرتے جاتے ہیں، اور اس کو پھر علماء دوسرے اس کو نظریہ بھی بناتے جاتے ہیں، اس کو تھیورائز کرتے جاتے ہیں، اور تھیوریٹیکلی اس کو منوا لیتے ہیں لوگوں سے کہ یہ تمہارا ایمان کا حصہ ہے، تمہارا عین دین و مذہب ہے۔ یہ توجہ فرمائیں، بنو امیہ نے درست کربلا کو سمجھیں عزیز من، خدا نے بہت عظیم اعزاز و شرف آپ کو عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزادار حسین علیہ السلام بنایا ہے، لیکن عزادار حسین ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہے اور ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ عزاداران حسین کا فریضہ فقط رسومات انجام دینا نہیں ہے. رسومات دے لو انجام, رسومات انجام دے کے پھر بھی بہت کام تمہارا باقی رہتا ہے. رسومات انجام دے کر تم فارغ و ذمہ نہیں ہو جاتے, تم بری و ذمہ نہیں ہو جاتے, رسومات کے بعد بہت کام رہتا ہے. اگر آپ جائیں کربلا میں ابھی جا کر, اسی محرم میں کربلا میں جا کر, یا 61 ہجری میں اگر کربلا میں ہوتے اور رسومات انجام دیتے, کون سی رسومات؟ جو شریم رسومات ہیں یا جو آبائی رسومات ہیں, دونوں انجام دیتے. آپ نے دیکھا کربلا میں کوئی رسم انجام نہیں پائی, شرعی رسومات بھی انجام نہیں پائی. کون سی رسومات؟ نہ دفن کیا گیا, نہ کفن دیا گیا, نہ قبر بنائی گئی, نہ مقبرہ بنایا گیا. جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے, قتل ہو جائے یا فوت ہو جائے, شریعت بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے کفن و دفن کا انتظام کرو. لیکن آپ نے دیکھا یہ کام نہیں ہوا, کسی نے نہیں کیا, یہ کچھ انجام نہیں پایا. اور ہم آج اسی پر مصر ہیں کہ جناب زینب اولیاء کو فقط یہی سارا دکھ تھا, اگرچہ بہت دکھ تھا. جناب زینب اولیاء کو بھائی کے دفن نہ ہونے کا, بھائی کے شہید ہونے کا دکھ, بھائی کے پائمال ہونے کا دکھ, بھائی کے دفن نہ ہونے کا دکھ, بھائی کے کفن نہ ملنے کا دکھ, یہ بی بی کے اندر موجود تھا اور بار بار اظہار بھی کیا. لیکن جناب زینب کا سارا درد یہی نہیں تھا, سارا درد وہ تھا جو کوفہ میں جا کر بیان کر دیا, جو دمشق میں جا کر دربار میں بیان کر دیا. وہ سارا درد تھا علی کی بیٹی کا, وہی درد تھا جو علی کے اندر موجود تھا, وہی درد تھا جو حسین علیہ السلام کے اندر موجود تھا. اس لیے ماموریت و رسالت حضرت زینب ابھی جاری تھی, ذمہ داری ابھی جاری تھی, بی بی رسمیں نہیں بجا لا سکی, لیکن اپنے اصل ہدف کو کہی آگے کہ میں عرض کروں گا, وہ عظیم کارنامہ اس تاریخ کے اندر, تاریخ دین کے اندر جو حضرت زینب اولیاء نے انجام دیا, خدا شاہد ہے بڑے بڑے مرد بھی اس کو انجام دینے سے قاصر تھے. ہم آج سمجھنے سے قاصر ہیں اس کو, اس کی تجزیہ و تحلیل سے عاجز ہیں ہم, انجام دینا تو دور کی بات ہے. عزیز من, شیعہ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. پہلے ایک مقام پر عرض کر چکا ہوں میں, شیعہ اپنے فرائض بھول چکا ہے, شیعہ اپنی رسالت بھول چکا ہے, اپنی ماموریت بھول چکا ہے. شیعہ امامت کا مذہب ہے, شیعہ کا مکتب خدا نے بنایا, رسول اللہ نے بنایا, ائمہ اطہار نے بنایا. کس لیے بنایا؟ تاکہ بشریت کی امامت کرے, بشریت کی قیادت کرے, بشریت کی رہنمائی کرے, بشر کو بیدار کرے, بشریت کے درد حل کرے. لیکن شیعہ اپنے ہی مسائل میں کھو گیا, پھنس گیا, رسومات کی ادائیگی میں مشکل کا شکار ہو گیا. کیوں؟ کہ اپنی اصلی رسالت فراموش کر گیا. شیعہ کو بہت کچھ کرنا تھا جو نہیں کیا, اور بہت کچھ کرنا ہے جو ابھی نہیں ہوا. بڑا عظیم سفر جانا ہے ہمیں. شیعہ نے اسلام کو غلبہ دینا ہے پوری دنیا کے اندر. شیعہ کی ماموریت ہے, ظہور تشیع کے مکتب کے اندر ہے. ظہور غلبہ اسلام کا نام ہے. غلبہ اسلام کے لیے, غلبہ اسلام کے اس آخری نبرد کے لیے میدان شیعہ نے فراہم کرنا ہے, شیعہ نے آمادہ کرنا ہے. فائنل راؤنڈ کے لیے, کوالیفائنگ راؤنڈ شیعہ نے بنانا ہے, حاصل کرنا ہے. عزیز من, شیعہ بہت کچھ کرنے کے لیے ابھی آمادہ ہو, اپنے آپ کو تیار کرے. ابھی جس کام میں ہم مشغول ہیں, کرو یہ کام, لیکن اپنی ماموریت کو ترک مت کرو, اپنے فریضے کو فراموش مت کرو, اپنی رسالت کو مت بھولو. غلط راہوں پر فقط نیکیاں کر کے اس جھانسے میں نہ آ جاؤ, اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ ہم سے جو کہا گیا تھا ہم کر رہے ہیں. فقط ہر مناسبت کی رسومات بجا لا کر اپنے آپ کو تسلیاں و قناعانے مت کرو, بہت کچھ کرنا باقی ہے. اگر بی بی کو موقع مل جاتا بھائیہ کو دفن کرنے کا اور کفن دینے کا اور خود قبر بھی بناتی اور قبر پہ بیٹھ کے روتی، کیا اس کے بعد بی بی ختم کر دیتی کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا؟ کیوں بی بی کو مدینہ سے شام بلایا گیا؟ شام سے اسارت سے رہائی پا کر بی بی جب مدینہ آئی، مدینہ کے حاکم نے لکھا یزید کو کہ تو حسین کو شہید کر کے خوش نہ ہو، اگر یہ بی بی مدینہ کے اندر آزاد رہی تیری حکومت کا تختہ گول ہو جائے گا، تجھے معلوم نہیں یہ بی بی کیا کر رہی ہے؟ یزید نے فوراً حکم دیا کہ فی الفور محترمانہ طریقے سے ان کو شام لے آیا جائے، اسیر مت کرو لیکن پابند کر دو، وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ مت کرنے دو۔ کیا کر رہی تھی بی بی؟ ایک عظیم تحریک کی بنیاد ڈال رہی تھی، بہت عظیم کام کر رہی تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام اس طاغوت کے نظام میں دیکھ رہے تھے، میرا کیا فریضہ بنتا ہے؟ امام کس لیے ہوتا ہے؟ اصلاح کے لیے نہیں ہوتا، طاغوتی نظام اصلاح پذیر نہیں ہوتے، طاغوتی ہیں جن کی روح میں طاغوتیت ہے، اصلاح ہوتی ہے اسلامی نظام کی۔ اگر اسلامی نظام ہو لیکن اس کے اندر خامیاں آ جائیں، اس کو اصلاح۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ اگر اسلامی نظام ہو اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس خرابی اور خامی کو دور کرنا اصلاح کہلاتا ہے۔ طاغوتی نظام میں ایڈجسٹمنٹ کو اصلاح نہیں کہتے، اس کو ٹھیک کر کے پھر بھی طاغوتی ہے۔ فرعون کی خامیاں دور کر کے فرعون پھر بھی فرعون ہے، یزید کی خامیاں دور کر دو یزید پھر بھی یزید ہے، یزید خامیوں سے ٹھیک ہونے والا نہیں، یزید کو زمزم سے نہلا دو پھر بھی یزید ہے، یزید پاک ہونے والا نہیں ہے، یزید یزید ہی رہے گا۔ سید الشہداء یہ مقصد نہیں رکھتے تھے کہ میں اصلاحی تحریک شروع کروں اور وہ خامیاں ہیں اسی نظام کے اندر میں ان کی نشاندہی کرتا جاؤں، کس طرف گئے؟ تبدیلی، تبدیلی لانی ہے، انقلاب یعنی تبدیلی۔ تبدیلی کس کی؟ تبدیلی بنیاد کی، تبدیلی سٹرکچر کی، تبدیلی ڈھانچے کی، تبدیلی سسٹم کی، تبدیلی مقصد کی، تبدیلی راہ کی، تبدیلی روش کی، تبدیلی طریقہ کار کی۔ جو کچھ ہے غلط ہے، ان کا مقاصد بھی غلط، ان کے اہداف بھی غلط، ان کی راہیں بھی غلط، ان کے اعمال بھی غلط، ان کا ڈھانچہ بھی غلط، ان کی بنیاد بھی غلط۔ اور جو اتنی غلطیاں ہوں جس کے اندر، اس کو بدلا جاتا ہے، لیکن بدلنے کے لیے اس موجودہ حالت جس کے انسان خوگر ہو چکے ہیں، انسان خوپذیر ہے، خوپذیر سمجھ، واضح ہے جملہ یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، الحمدللہ۔ خو پکڑنا عادت کرنا، عادی ہو جانا، کوئی چیز اکوموڈیٹ ہو جائے اگر کسی کے اندر، اس کو کہتے ہیں خو پذیر ہو گئی۔ جس طرح یہ جو نسوار کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکا بیڑی اور سگریٹ نشہ، کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو؟ نہیں، بڑا لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ چونکہ یہ تلخی، یہ غلطی، یہ خرابی اکوموڈیٹ ہو گئی ہے ان کے اندر، اتنا تکرار کیا ہے اس کو۔ آخر عزیز من، یہ نسوار بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ مٹھائی کھا لیا کرو اس کے بجائے، کوئی کھانے کی چیز کھاؤ۔ پان کھاتے اس کے اندر، کیا کھانے کی چیز ہے اس کے اندر؟ گٹکا کھاتے ہو، تمباکو کھاتے ہو، نشہ، یہ کیا چیزیں ہیں یہ؟ لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی جمعیت معتاد ہو گئی ہے، عادی ہو گئی ہے ان کی، خو پکڑ گئی ہے۔ خو یعنی رچ بس جانا، کسی چیز کا انسان کے اندر رچ بس جانا۔ آپ تو سمجھ گئے جی، اب بھی نہیں سمجھے تو پھر کھلانی پڑے گی یہاں پر آپ۔ کچھ چیزیں ہیں جو انسان میں رچ بس جاتی ہیں اور کچھ میں انسان رچ بس جاتا ہے، خو پذیر ہو جاتا ہے. وہ معروف آپ نے سنا ہوا ہے نا محاورہ کہ دباغ کی بیٹی، دباغ کے ہاں سنارے کی بیٹی چلی گئی، عطار کی بیٹی، سنارا نا عطار کی بیٹی، عطار جس کا کام عطر بنانا ہے، پرفیوم خوشبو بنانے والا، وہ فیملی تھی جن کا کام عطاری تھا. خوب ظاہر ہے عطار کے گھر میں پلی تھی، صبح و شام خوشبوؤں سے اس کو سروکار تھا، کبھی اس خوشبو کا عرق نکال رہے ہیں، کبھی اس خوشبو کا، گھر معطر، گلی معطر، لباس معطر، سب کچھ معطر. عطار کی بیٹی کی شادی ہو گئی دباغ کی بیٹی سے، دباغ یعنی جو چمڑے کا کام کرتے ہیں. خوب آپ گزرے ہوں گے چمڑے کی فیکٹری کے قریب سے، چمڑا ہے ہی ایسی چیز، اس میں ذاتن بدبو ہے، اس کے اندر اندر سے تولید کر کے باہر نکالتا ہے، جہاں چمڑا ہو تو وہ بدبو ہوتی ہے اس کے اندر، وہ شدید بدبو. یہ گئی عطار کی بیٹی دباغ کے گھر بہو بن کے گئی، تو جا کر بہت اس کو دشواری ہوئی، بیچاری نہ کھانا کھا سکتی تھی، نہ سو سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی، جدھر جاتی تھی بدبو ہی بدبو، کہہ بھی نہیں سکتی تھی، چونکہ دلہن ہے بہو کو کچھ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اگر بدبو آتی بھی ہے تو وہ بولے نہیں ورنہ کہیں گے بے حیا ہے، اگر بہو پانی بھی مانگ لے تو کہتے ہیں دیکھو آج کل کی لڑکیاں پانی مانگتی ہیں، کلچر ہے نا ہمارا ایسا. بہت پریشان ہوئی، لیکن اس نے کہا میری تقدیر میں ہی یہ بدبو لکھی ہوئی تھی، چونکہ نکاح زمین پہ نہیں ہوتے بلکہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں، وہاں عطار اور دباغ دونوں آپس میں فرشتوں نے ملا دیے، اب تو مجھے رہنا پڑے گا، میں کہاں جا سکتی ہوں اسی بدبو میں ہی. کچھ عرصے کے بعد بدبو ختم ہو گئی، اور اپنی ساس کو کہتی ہے کہ یہاں جب میں نئی نئی آئی تھی تو بہت بدبو آتی تھی، اور اب میرے آنے سے یہ بدبو ختم ہو گئی ہے. تو ساس نے کہا کہ جب میں آئی تھی تو بھی ایسے ہی ہوا تھا، اس گھر میں میں جب بھی آ کے آئی تھی تو بھی ایسے ہی ہوا تھا. کیا ہوا؟ عادی ہو گئی، خوگر ہو گئی. وہ شعر بھی ہے نا کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم. خوگر ہونا شعر سے یاد آ گیا، خوگر کیا ہوتا ہے، غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم. یعنی غم اگر تازہ تازہ ہو، نیا نیا ہو، خون نہ ہو، رچ بس نہ گیا ہو، اس وقت بہت چبھتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن جب خوگر ہو جاتا ہے انسان رنج سے، وہ اس وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سب ٹھیک ہو گیا. ابھی اب یہ خوگر ہو گئی بدبو میں، بدبو ختم نہیں ہوئی، یہ بدبو میں خوگر ہو گئی. عزیز من توجہ فرمائیں، آپ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہ عطاری کا مذہب ہے، وہ خوشبودار مکتب ہے، وہ خوشبودار و عطر و نہایت پاکیزہ و طیب و طاہر مکتب ہے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اس مکتب کی تعلیمات، اس مکتب کی بنیادیں، اس مکتب کے رہبر، اس مکتب کے اہداف، اس مکتب کے مقاصد، اس مکتب کی روشیں، اس مکتب کے طریقے، وہ سب کے سب طیب و طاہر و پاکیزہ. لیکن آج ہم دباغی کے نظام میں آ گئے، بدبودار نظام میں آ گئے، ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ خوگر ہو گئے ہم اس میں. اب یہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ مولانا کو کیا ہو گیا، کیا مشکل ہے یہاں پر، کہاں بدبو آتی ہے، خوگر ہو گئے ہم. سید الشہداء کا فریضہ کیا ہے؟ سید الشہداء کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ بدبو میں خو پکڑے ہوئے لوگوں کو بس نمازیں پڑھاتے جائیں، اسی بدبودار مسلح پہ، اسی بدبودار سرزمین پر، اسی بدبودار نظام میں میں تمہیں نمازیں پڑھاتا رہوں، میں تمہیں نیکیاں کراتا رہوں، میں تمہیں یہاں پر اعمال ثواب کراتا رہوں. مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ کہ وہ قومیں جو فساد کے اندر، جو فرعونی نظام کے اندر، جو طاغوتی نظام کے اندر، جو یزیدی نظام کے اندر خوگر ہو چکی ہیں، حسین کا فریضہ یہ ہے کہ ان کو پھر احساس دلائے کہ تم بدبودار نظام کے اندر رہ رہے ہو. وہ مری ہوئی حصے ان کے اندر بیدار کرے جو خوگر ہونے سے مر چکی ہیں، مر جاتی ہیں اسے. بدبو کیوں ہمیں ختم ہو جاتی ہے؟ بدبو تو رہتی ہے ہمارے مسام میں، جو جن سے ہم سانس لیتے ہیں، یہاں پر ڈیٹیکٹر ہیں خوشبو اور بدبو کے. بدبو کس چیز کا نام ہے؟ بدبو پولوشن کا نام ہے، وہ پولوشن جو ہوا میں موجود ہوتی ہے. یعنی بیکٹیریاز جو گندے تعفن، جن بیکٹیریاز کا کام کیا ہے؟ بیکٹیریاز گندگی تعفن پھیلانا، پراکندہ کرنا، یہ ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ بیکٹیریاز آتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ناک میں داخل ہو جاتے ہیں. داخل ہونے کے بعد وہ جہاں ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ایک دن ایک بیٹھتا ہے، دوسرے دن دوسرا بیٹھتا ہے، تیسرے دن تیسرا بیٹھتا ہے، چوتھے دن چوتھا بیٹھتا ہے، اور اس ڈیٹیکٹر کے تمام سینس کو ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد ساری بدبو آسانی سے اندر باہر آتی جاتی ہے. ہمیں حس، یعنی وہ حس احساس، وہ سینس ہمارا مار دیتے ہیں یہ بیکٹیریاز. جب ہم تاغوتی نظام کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، تاغوتی نظام کے اندر کماتے ہیں، تاغوتی نظام کے اندر کھاتے ہیں، تاغوتی نظام کے اندر رہتے ہیں، تاغوتی نظام کا حصہ بنتے ہیں، تاغوتی نظام میں رہ رہ کر وہ پولوشن جو تاغوتی نظام کے اندر ہے، فکری پولوشن، نظریاتی پولوشن، عملی پولوشن، تھیوریٹیکلی پولوشن، وہ ساری ہمارے ڈیٹیکٹرز. ہمارے ڈیٹیکٹرز کون سے ہیں؟ جو احساس کریں حق کا، ان کے اوپر آ کر بیٹھ کر اس کو ختم کر دیتے ہیں. غیرت، احساس عزت، احساس عظمت، احساس طہارت، احساس پاکیزگی، احساس کرامت و احساس شرف کو آ کر یہ بیکٹیریاز ختم کر دیتے ہیں. اور ایک ملت تدریجن اپنا احساس شرف کھو بیٹھتی ہے. عزیز من، آسان نہیں ہے فرعونوں کے نظام میں رہنا و طاغوتی نظام میں رہنا. قرآن کا فرمانا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کا حشر کیا کیا تھا. قرآن ذکر کر رہے ہیں یذبحون، یہ آیت تو یاد ہوگی نا، مردوں پہ پڑی ہوئی ہے کتنی دفعہ آپ نے، یہ ختم ہے قرآن میں. یذبحون ابناءہم و یستحیون نساءہم. فرعون کا کام روش یہ تھی کہ بنی اسرائیل، دو قومیں تھیں مصر کے اندر، بنی اسرائیل سبتی اور قبطی، قبطی آل فرعون تھے اور سبتی بنی اسرائیل تھے. سبتی اسبات سے ہے، منصوب اسبات کی طرف ہے سبتی، چونکہ حضرت ابراہیم کے اسبات، پوتے اور نواسوں کی اولاد تھے یہ. حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، وہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد مصر میں آ کر آباد ہوئی. وہ ماجرہ یوسف اب تو فلم میں دیکھ لی آپ نے، پتہ چل گیا ساری داستان، کیسے بنی اسرائیلی مصر میں کیسے منتقل ہوئے. یہ آباد ہوئے، بعد میں نسل پھیلی ان کی اور ایک بڑی جمعیت بن گئی. پہلے سے مصری آل فرعون قبطی پہلے سے موجود تھے. سبتیوں کا، یعنی ان اولاد انبیاء، سادات، اولاد ابراہیم، وہ آج بھی سادات اولاد ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، بنی اسحاق ہیں. ان کا حشر فرعون نے کیا کیا؟ ان سب کو لیبر رکھا، لیبر کا کام لیتا تھا. یہ بڑے بڑے احرام مصر جو آج بنے ہوئے ہیں، شاہکار، جس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ سب کس نے بنائے؟ فرعونوں نے. لیکن بنوائے کس سے؟ لیبر سے، سبتیوں سے. قبطیوں کے کھیتوں میں سبتی کام کرتے تھے، آل فرعون کے گھروں میں بنی اسرائیل نوکر تھے، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا تھا بے حیائی کے لیے، شہوترانی کے لیے. بنی اسرائیل کی عورتیں قبطیوں کے ہاں بے حیائی کے لیے، ہوسرانی کے لیے تھیں، اور خود مرد ان کے دن بھر ان کے لیے کام کرتے، ان کی عمارتیں بناتے اور ان کے لیے تعمیرات کرتے، ان کے مختلف کمپنیوں میں کام کرتے تھے۔ یہ حال تھا بنی اسرائیل کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اے موسیٰ اذہب انہ طغا، اذہب الى فرعون انہ طغا۔ اے موسیٰ تیری ماموریت ہے، کیا ماموریت ہے؟ تیری ماموریت یہ ہے کہ اس فرعون کے اس فاسد نظام سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما، نجات عطا کر۔ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے کیا کیا تھا؟ ان کا شرف، ان کی کرامت، ان کے اندر عزت، احساس عزت نفس چھین لیا تھا۔ بنی اسرائیل کو، ان کے عورتوں اور مردوں کو احساس ذلت نہیں ہوتا تھا فرعونوں کی خدمت کرنے میں۔ مثلا ان کی عورتیں آل فرعون کے مردوں کی مالشیں کیا کرتی تھیں، اور ان مردوں کو احساس غیرت نہیں ہوتا تھا۔ ان کے مرد جانوروں کی طرح کام کرتے تھے قبطیوں کے کھیتوں میں، ان قبطیوں کو احساس ذلت نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے کہ فرعون نے ایک کام یہ کیا کہ جو لوگ اس کی حکومت میں، طاغوتی حکومت میں رہ رہے تھے، ان کی کرامت و شرف ان سے چھین لیا، ذلت پذیر بنا دیا، خوگر ذلت بنا دیا انہیں۔ اور جب خوگر ذلت ہوئے، اب رہبر آیا بیدار کرنے والا، رہبر آیا آگاہ کرنے والا، موسیٰ جیسا رہبر الہی آ کر جتنے جتن لگائے، لیکن جو قوم خوگر ہو چکی ہو پستی، ذلت، خاری، رسوائی میں، اور جس کو فخر محسوس ہوتا ہو، ننگ محسوس نہ ہوتی ہو، وہ اتنا جلدی بیدار نہیں ہوتی۔ موسیٰ کی مشکلات بہت بڑھ گئیں۔ جو کام موسیٰ کہتے بنی اسرائیل، قرآن پڑھ کے دیکھیں، داستان بنی اسرائیل قرآن نے محفوظ کی ہے، اسی لیے محفوظ کی ہے کہ ایک رسوا قوم، ایک ذلیل قوم، ایک ذلت پذیر قوم کس طرح ہوتی ہے، اور اس کو بیدار کرنے کے لیے جو جتن ہوتے ہیں کیا کیے جاتے ہیں، انبیاء الہی، رہبران الہی، اور ان کا رد عمل اور رویہ کیا ہوتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھے، قبطیوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی، ان سے ماڈل لیے، اپنی عبادت گاہوں میں وہی ماڈل آ کر سجا لیے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں نکالا معجزے دکھا دکھا کر۔ توجہ کریں، جب ایک قوم ذلت پذیر ہو جاتی ہے، فرعون کے نظام میں نسل اندر نسل رہتی ہے، اور احساس ننگ اس کے اندر ہضم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اب معجزے بھی اس کو جگا نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو نکالا وہاں سے، موسیٰ سے کہتے تھے اے موسیٰ، تجھ سے پہلے بھی ہم بہت بہت سختیاں تھیں، لیکن تیرے آنے کے بعد مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں، کا کیا فرق پڑا تیرے آنے سے، پریشانیاں پہلے بھی تھیں، اب تو نے آ کے نئی پریشانیوں میں ہمیں ڈال دیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مصر سے نکلو، کبھی کہتے ہیں اس طرف جاؤ، کبھی کہتے ہیں اس طرف جاؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر جہاد کرو، کبھی ادھر جہاد کرو۔ وہ ٹھیک تھے، ادھر کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھانا ملتا تھا، عورتیں بھی کام میں لگی ہوئی تھیں، ہم بھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ جب ایک قوم میں احساس ذلت ختم ہو جائے، مر جائے، ہر کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، سمندر شک کیا ان کے لیے، راستہ کھولا، کہا نکلو یہاں سے چلو، کہنے لگے کہ نہ، کیونکہ ہمارے 12 قبیلے ہیں، اور ہم ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا کہ ہم تو اس ایک راستے سے 12 قبیلے نہیں گزرتے، جو پہلے قبیلہ گزرے گا بس وہی گزرے گا، باقی 11 قبیلے اس راہ سے نہیں گزریں گے۔ وہ پھر کیا کریں، خدا نے حکم دیا، موسیٰ 12 راستے بنا، 12 راستے موسیٰ نے بنائے، سمندر کے اندر، تاکہ ہر قبیلہ، تاکہ یہ اجڑ قوم، یہ ضدی قوم، یہ ذلت پذیر قوم یہاں سے گزرے. ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہوا. غرق ہونے کے بعد جب سمندر کے اس طرف آئے، ایک قوم کو دیکھا بت پرستی کی حالت میں. موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا. اے موسیٰ، جو خدا تو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ جیسے ان کے خدا ہیں، اس طرح کا کوئی خدا بنا کے دے جس کو گلے لگا سکیں، جس کو چوم سکیں، جس کو بوسا دے سکیں، جس کے ساتھ کوئی منت نظر باندھ سکیں. تو جس خدا کی بات کرتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ ہاتھ آتا ہے، نہ چوم سکتے ہیں اس کو، نہ بوسا دے سکتے ہیں اس کو. کا اجعل، یہ قرآن کی آیات ہے، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا. پیاس لگی، کہا موسیٰ پیاس لگی ہے، کہا پانی ڈھونڈو. ہم تو نہیں ڈھونڈ سکتے، آپ لائے ہو ہمیں، آپ کے کہنے پر آئے ہیں. ہمیں تو فرعون کے ادھر پانی مل رہا تھا، ٹھیک تھا گندا پانی تھا، لیکن پانی تو مل رہا تھا. اب آپ کے کہنے پر ہم مصر چھوڑ کے آئے، یہاں پانی نہیں ملتا ہمیں، پانی لا یہاں پر. نیچے پانی تھا لیکن وہاں چل کے جانا پڑتا تھا. ان کا ہم چل کے جانے والے، پانی یہاں لا. پانی نیچے تھا، یہ اونچائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا پانی ادھر لا. موسیٰ کیسے لائے نیچے سے بہنے والی نہر کو اوپر لے کر آئے. آخر موسیٰ نے پھر خدا سے التجا کی، پروردگار ان کا رہبر بنایا ہے، اب تو ہی مدد کر، اس قوم میں بھیجا ہے، اس کی اصلاح کروں، اس کو نجات دوں. خداوند نے حکم دیا، اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرت عینا. اپنی اسی لاٹھی سے، معجزہ آسا و معجزہ گر لاٹھی سے، اس پتھر پر، چٹان پر مار، لیکن ایک چشمہ نکلا تو یہ پانی نہیں پیئیں گے، 12 چشمے ہونے چاہیے تاکہ 12 قبیلے پانی پیئیں. موسیٰ آگے لے کر گئے ان کو، ہر جگہ پر ستانا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری اصل سرزمین ہے، یہ فلسطین، یہ تمہاری اصل سرزمین ہے. خدا نے یہ مقرر کیا کس لیے؟ تاکہ نظام الہی اس سرزمین پر قائم ہو، اور اس سرزمین سے پھیل کر پوری دنیا کے اوپر قائم ہو جائے. یہ تمہاری ماموریت ہے. تمہیں اس لیے مصر سے نکال کر نہیں لایا کہ تمہیں پکنک کراؤں، اس لیے لایا کہ اس سرزمین کو آزاد کر کر کے اس میں الہی نظام قائم کرنا ہے. ادخلوا هذه القرية، اس قریا میں داخل ہو، اس کو فتح کرو. کہنے لگے کہ ان فیها قوما جبارین. اے موسیٰ معلوم نہیں، اس پر دیکھتے نہیں قبضہ کن لوگوں کا ہے. جبار قوم، ستمگار قوم، اتنے طاقتور قوم، ان طاقتوروں کے مقابلے میں ہمیں جا کر. موسیٰ نے کہا حکم اللہ ہے، میں نے نہیں کہا، اللہ نے حکم دیا ہے. کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون. اگر اللہ کو اور تجھے بہت شوق ہے لڑنے کا تو دونوں جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا، جاؤ لڑو. اذهب، اتنی ڈٹائی کے ساتھ اپنے رہبر کو، اذهب انت وربك، تو جا اور تیرا رب جائے، فقاتلا، دونوں مل کے لڑو. انا هاهنا قائدون، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں اسی جگہ پر ٹھنڈی چھاؤں میں. لڑ کے سرزمین فتح کر کے پھر ہمیں بتانا، پھر سوچیں گے ہم. آخر کار یہی ارض مقدسہ ایک نبی کے ذریعے موسیٰ کے بعد فتح ہو گئی. اس نبی نے کہا کہ اب اس قریے میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا؟ حتتن. کیا کہو؟ حتتن. لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ ہنتتن. داخل ہوتے تھے اور کہتے تھے، اور کہا کہ جھک کے جانا، رکوع کی حالت میں جانا، دروازے سے جانا، دیواریں پھلانگ کے جاتے تھے، دیواریں پھلانگ کے جاتے تھے، اور جو پھلانگ نہیں سکتے تھے وہ رکوع کے بجائے الٹے ہو کر جاتے تھے، الٹے ہو کر گزرتے تھے. اور ساتھ کیا کہتے تھے؟ ہنتا تن. ہنتتن یعنی گندم، ہتتن یعنی اطاعت، یعنی اطاعت، اے موسیٰ تیرے مطیع خدا کے اطاعت کرنے والے، نعرہ ہے تمہارا ہتتن، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہنتتن، روٹیاں، راشن، ہنتتن ہنتتن نعرہ لگاتے تھے، یہ قوم تھی. پھر موسیٰ گئے تور پر پردہ غیبت میں، اور اپنے بعد اپنا بھائی جانشین چھوڑ کر گئے، تیس راتوں کے لیے جو اللہ نے بڑھا کے 40 کر دیں. موسیٰ جب واپس آئے دیکھا عجیب منظر ہے. فلما جاء موسیٰ اسفاً، موسیٰ آئے بہت ہی غضبان، افسوس کرتے ہوئے، اور وہ تورات کتاب آسمانی کی تختیاں وہ وہیں پھینکیں، اور آ کر اپنے بھائی کو پکڑا، زلفوں سے پکڑا، گرایا کہ بھیا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سامری نے گسالہ بنایا، بچڑا، چونکہ ان کی پسندیدہ جانور گائے تھا، گائے سے بہت عشق تھا والہانہ بنی اسرائیل کو. جس طرح یہاں ہندوستان میں گائے مقدس چیز ہے، بنی اسرائیل کے نزدیک بھی گائے مقدس چیز تھی، گائے کو بہت احترام کرتے تھے. اس نے گائے کا بچڑا بنایا، اور بنی اسرائیل کی عورتوں کی مدد سے انہیں کہا کہ آپ سب گھروں میں جتنے پیسے ہیں، زیورات ہیں، سارے لے کر آؤ، میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں. عورتیں جتنی تھیں انہوں نے مدد کی، عورتوں کی مدد سے سامری نے بچڑا بنایا. سامری بنی اسرائیل کا ہی ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، دینی و دنیاوی تعلیم دونوں تھی اس کے پاس، انجینئر بھی تھا اور عالم دین بھی تھا. انجینئرنگ کی وجہ سے اس نے گسالہ کا بچڑا بنایا، چونکہ انجینئر نہ ہو تو نہیں بنا سکتا، اور ادھر سے اس نے، وہ بولتا بھی تھا، جب اسے پوچھا گیا یہ بولتا کیسے ہے تو اس نے کہا کہ اثر الرسول میں نے اس میں ڈالا ہے، یعنی عالم بھی تھا، عالم دین بھی تھا، جانتا تھا اثر رسول کیا ہے. اور عورتیں جب آتی تھیں یا رب کہتی تھی، بچڑا گائے کی آواز نکالتا تھا، عورتیں وہیں سجدہ شروع کر دیتی. موسیٰ جب آئے دیکھا عجب معاملہ ہے، ساری قوم سامری کے پیچھے. موسیٰ نے اتنے سال بیٹھ کر ان کو خدا وحدہ لا شریک سمجھایا، نہیں سمجھے. 30 دن کے اندر سامری نے گسالہ بنایا، سب اس کے پیچھے چل پڑے. یہ سب ماجرا میں نے کیوں عزیزان عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ کا وقت قیمتی لیا، اس لیے لیا. یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ طاغوت کے نظام میں رہنا، استکباری نظام میں رہنا، آمریت کے نظام میں رہنا، استبدادی نظام میں رہنا، شیطانی نظام میں زندگی بسر کرنا، اس کے اثرات نسلوں کے اندر باقی رہتے ہیں. نسلیں غلامی فقط محکومی کے اندر اسیر ہو جاتی ہیں، ان کی اولادیں بھی آزادی کا نہیں سوچتی، ان کو کبھی بھی مکتب پاک توحید سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ وہ آبا نے جو زندگی بسر کی تھی فرعون کے تحت، وہ ان کی نسلوں کے اندر وہ اثرات باقی ہیں. ان کو انبیاء کی بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کیوں پاکستان میں امام خمینی کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ اثر ہے، طاغوتی نظاموں کا اثر ہوتا ہے، طاغوتی نظام میں تعلیم کا اثر ہوتا ہے. یہ کھوپڑیاں کے کہاں بنی ہیں، یہ کھوپڑیاں کہاں پلی ہیں، یہ اس نظام کے اندر بنی ہیں، اس نظام سے بنی ہوئی کھوپڑی میں کہاں سے اللہ کا پیغام آ جائے. محنت چاہیے. کیا چاہیے؟ کربلا چاہیے. سید الشہداء نے دیکھا یہ قوم بنی اسرائیل کی طرح ذلت قبول کر چکی ہے، اس کے ساتھ بنو امیہ جو کرتے ہیں یہ قبول کر لیتی ہے. اور پھر ان کے علماء، علماء اسلام و علماء دین، ان کا کام کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو شرعی حیثیت دیتے ہیں کہ السلطان و ذل اللہ، حکمران جیسا بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، اول الامر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اول الامر ہوتا ہے. یزید تمہارا اول الامر ہے، اول الامر جو کہے اس کی اطاعت واجب ہے، اول الامر کے خلاف بات کرنا حرام ہے. علماء ممبروں پہ بیٹھ کر ان کو اول الامر کا تمغہ دیتے تھے یزیدیوں کو. اور اس ذلت کو ثواب، اس ذلت کو اجر، کیا کہتے تھے، صبر کرو، یہ مظلومیت تمہاری ضائع نہیں جائے گی، خدا تمہیں اجر عظیم دے گا، یہ جتنا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بس آخرت کا توشہ تمہارا بڑھ رہا ہے. اس ذلت میں آخرت کا توشہ بڑھا رہے تھے، اس ذلت کو آخرت کا توشہ سمجھ رہے تھے، ظلم پذیری کو. یہاں سید الشہداء علیہ السلام نے تحریک کا آغاز کیا، تحریک بیداری. عزیز من، وہ تحریک جو نظام طاغوت کو بدل سکتی ہے، الہی نظام لا سکتی ہے، اس کا آغاز بیداری سے ہوتا ہے. ایسی خفتہ ملت، ایسی بے حس ملت جس کی ساری حصے مر گئی ہوں، جو خوگر ہو چکی ہو، جو طاغوت نے بنا کے دیا خوگر ہو گئی، اس کو عیب ہی نظر نہیں آتا کسی جگہ، اس کو تعجب ہی نہیں ہوتا کسی چیز پر. سید الشہداء فرماتے تھے یزید پر سر اقتدار آ گیا، آنکھیں کھول کے سید الشہداء کو دیکھتے تھے، دیکھو کیا ہو گیا، آ گیا تو آ گیا، پہلے اس کا باپ تھا اب وہ آ گیا. سید الشہداء فرماتے یہ رجل فاسق، کہتے تھے ٹھیک فاسق کے فاسق، اولی الامر تو ہے. ابھی سیاسی پارٹی جو وہ نیا غبارہ جس سے ہوا نکال رہے ہیں، ابھی پہلے بھری تھی ابھی نکال رہے ہیں، اور بہت ساروں نے امیدیں باندھ رکھی تھیں اس سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آخر یہ کرپٹ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر تمہاری پارٹی میں آ رہے ہیں، تو ان اب نعرے جو لگاتے ہو کہ میں ٹھیک کر دوں گا، اصلاح کروں گا فلاں، تو ان کرپٹ لوگوں کے ذریعے سے کیسے کرو گے؟ تو کہتے ہیں پھر فرشتے تو نہیں لا سکتا، انہیں کے ذریعے سے کرنی. سید الشہداء کو کیا جواب دیتے تھے؟ خوب یہی بنو میں یا یہ بنو میں یا یزیدی ہوتے ہیں، اب بنو میں یا سے تو بنو ہاشم نہیں نکل سکتے، جب حکومت بنو میں یا کی ہے، بنو میں یا میں یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے آپ بھی ان کے تابع ہو جاؤ، آپ بھی چھوڑو یہ افکار، آپ بھی یہ راہ ترک کرو. مشورے دینے لگے، سمجھانے لگے سید الشہداء کو. عزیزان، اس حالت سے کہ جب موجودہ فاسد حالت کے ساتھ ایک ملت خوگر ہو چکی ہو، اس کو کس طرح سے احساس دلایا جائے اس حالت سے کہ یہ تمہارے لیے موضوع نہیں، اس کو چھوڑنا ہے، اس کے لیے تحریک بیداری چاہیے تھی. اس لیے سید الشہداء نے یہ نہضت بیداری عاشورہ شروع کی، جو مرحلہ بے مرحلہ آگے بڑھائی سید الشہداء علیہ السلام نے، جس کا ایک مرحلہ خروج از مدینہ تھا، اور مدینہ سے نکلتے ہوئے سید الشہداء کو اپنا سفیر و اپنا قابل اعتماد ترین ساتھی مشورہ دے رہا ہے، جناب مسلم ابن عقیل سید الشہداء کے قابل اعتماد ترین ساتھی تھے. منیٰ میں جو پروگرام کیا، حضرت مسلم ابن عقیل کو منتظم مقرر کیا کہ مسلم آپ کرو یہ، اور حضرت مسلم بہت با تدبیر انسان تھے، دلیر شجاع و با بصیرت و با تدبیر انسان تھے. وہ خون ہاشمی تھا جناب مسلم میں، اور شاگردی بھی تھی سید الشہداء کی، بہت اعتماد تھا سید الشہداء کا جناب مسلم پر. یہ با اعتماد ترین ساتھی اور سفیر اپنا، جسے ہر اہم ماموریت سید الشہداء نے دی، ہر اہم فریضہ پہلے مسلم ابن عقیل کو دیتے تھے، یہی مسلم ابن عقیل مشورہ دیتے ہیں خیر خانہ کہ ہم یہ جادہ اصلی سڑک چھوڑ دیں اور فرعی اور متروک راستے سے جائیں. سید الشہداء فرماتے ہیں لا واللہ، خدا کی قسم یا ابن امی، اے میرے ابن ام، خدا کی قسم اصلی راہوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اصلی راہوں پہ کتنے ہی خطرے کیوں نہ ہوں، اگر حسین آج اصلی راہ چھوڑ دے بعد میں آنے والوں کو بہانہ مل جائے گا، ہر غلط راہ پر چل کر حوالہ دیں گے کہ حسین علیہ السلام نے بھی تو اصلی راستہ چھوڑ دیا تھا، یہ ابن ام یہ کام نہیں کروں گا، اسی راہ پہ چلوں گا، اس راہ پہ یا مارا جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا، اور دونوں میرے لیے کامیابیاں ہیں. اس راہ پہ میں یا مارا جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا، اور دونوں صورتوں میں کامیاب ہوں. امام خمینی فرماتے تھے در نہضت ما شکست راہ نہ دارد، ہماری نہضت میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احد الحسنین، ایک کامیابی تو یقیناً ملتی ہے، کون سی کامیابی؟ یا غلبہ ملتا ہے یا شہادت ملتی ہے۔ اس نسبت میں ناکامی کا کوئی نام نہیں ہے، بس مت ڈرو، اس میں ہمیشہ کامیاب ہو تم۔ لیکن شرط یہ ہے عزیز من، اصلی راہوں کو کبھی ترک نہیں کرنا، اصلی راہوں پہ چلو۔ یہ نہ کہو فلاں انہوں نے حوالہ دیا، جناب مسلم ابن عقیل نے حوالہ دیا کہ ابن زبیر بھی اسی راہ پر چل کے گئے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، اور وہ سید سالم مکہ پہنچ گئے ہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا میں امام امت ہوں، میں پیروکار عبداللہ ابن زبیر نہیں ہوں، میں امام امت ہوں، میں پیشوائے امت ہوں، راہیں آباد کرنا میرا کام ہے، راہیں دکھانا میرا کام ہے، راہوں پہ چلانا میرا کام ہے، راہوں پہ استقامت میرا کام ہے۔ میں کسی کی دیکھا دیکھی راہوں کو ترک نہیں کر سکتا۔ حوالے مت دو، فلاں اس راہ سے چلا، فلاں اس راہ سے چلا، وہ اس راہ سے چل کے پارلیمنٹ پہنچ گیا، وہ اس راہ سے چل کے سینٹ میں پہنچ گیا، یہ حوالے مت دو، اصلی سڑک پہ چلو، ایک کامیابی تمہیں یقیناً نصیب ہو جائے گی۔ یہ حسینیت کا خلاصہ ہے۔ سید الشہداء جب اس نہضت کو مرحلہ بے مرحلہ آگے لے کے جا رہے ہیں، ایک یزید کے اقتدار میں آنے سے پہلے کا مرحلہ، یزید کے اقتدار میں آنے کے بعد کا مرحلہ، مدینے کے اندر کا مرحلہ، مدینے سے نکل کر مکہ تک کا مرحلہ، مکہ سے پھر کربلا تک، اور پھر خود کربلا، وہ کربلا سے بعد اور آج تک، یہ مراحل ہیں موٹے موٹے جو سید الشہداء کی تحریک کے اور نہضت بیداری کے۔ ہر مرحلے میں جو امتحان سید الشہداء نے دیے، نہضت وہ مانگتی ہے عزیزان۔ ایک مرحلے پر پہنچ کر سید الشہداء علیہ السلام نے پرچم تقسیم کیے اپنے لشکر کے، لشکر کو بنایا کربلا پہنچنے سے پہلے اور پرچم تقسیم کیے تاکہ اگر کوئی نبرد ہو جاتی ہے تو پہلے سے جنگی آرائش بنا لیں اپنی۔ ایک پرچم سید الشہداء نے اپنے پاس محفوظ رکھا، ہر انصاری و ہاشمی بڑھ کر سید الشہداء سے تقاضا کرتا کہ یہ پرچم مجھے دے دیں۔ سید الشہداء فرماتے کہ نہ، یہ پرچم میں نے اپنے ایک خاص ساتھی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ پوچھتے کہ وہ کون ہے؟ امام فرماتے وہ ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے۔ پوچھتے مولا کہاں سے آنے والا ہے؟ امام فرماتے کوفہ سے آنے والا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیج دیا ہے۔ ساتھی کہتے مولا وہی کوفی جنہوں نے مسلم کو شہید کر دیا، وہی کوفی جنہوں نے بیعت توڑ دی، وفا نہیں کی، کون آئے گا اس سے، اس شہر بے وفا سے؟ امام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کوفی بے وفا ہیں، لیکن جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ اور پھر امام جب کاروان چلتا تو مڑ مڑ کے کوفہ کی راہ کی طرف دیکھتے کہ دوست آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ پھر ساتھی کہتے مولا کوفہ کا راستہ دیکھنا چھوڑ دیجئے، کوفہ سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ امام فرماتے جس کا میں منتظر ہوں وہ ضرور آئے گا۔ وہ کون تھا؟ وہ حبیب ابن مظاہر۔ امام نے قاصد بھیجا، خط بھیجا، کوفہ کے دوراہے سے خط بھیجا، اسنائے سفر میں جب پتہ چلا مسلم شہید ہو گئے، وہاں سے قاصد بھیجا کوفہ کے اندر، حبیب کو خط بھیجا. روایت کے مطابق رات کی تاریکی میں قاصد حبیب کے در پہ پہنچا، در پہ دستک دی، امام کا خط حبیب کے سپرد کیا. حبیب گھر کے اندر گئے، چراغ جلایا اور خط پڑھنا شروع کیا. ہر جملہ و سطر جو حبیب پڑھتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی. زوجہ حبیب پوچھتی ہیں، لگتا ہے بہت ناگوار خط ملا ہے رات کے عالم میں، لگتا ہے کسی مصیبت زدہ نے خط بھیجا ہے، جس نے حبیب کو اس طرح رلا دیا ہے خط نے. کہنے لگی، حبیب مجھے یہ بتا کس کا خط آیا ہے؟ حبیب نے جواب دیا، میرے مولا حسین کا خط آیا ہے، ابی عبداللہ کا خط آیا ہے، فرزند زہرا کا خط آیا ہے، وہی جس کے ساتھ کوفیوں نے بے وفائی کی اسی کا خط آیا ہے. زوجہ کہنے لگی، جب مولا کا خط آیا ہے تو اس میں روتے کیوں ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. اس خط کو سینے سے لگاؤ، اس خط کو پیشانی سے لگاؤ، اس خط کو اپنی آنکھوں پہ لگاؤ، اس خط کو بوسے دو، یہ تو مبارک خط آیا ہے، آپ رو رہے ہو. حبیب نے روتے ہوئے کہا، جو بھی اس خط کو پڑھے گا وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا. کہتی ہیں، حبیب نے کیا لکھا ہے؟ حبیب کہتے ہیں، مولا نے خط میں لکھا ہے، اے حبیب، میں مکہ سے کوفہ کے لیے چلا تھا، کوفہ کے دوراہے پر مجھے کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہو گیا، مجھے اپنے سفیر کی شہادت کا علم ہو گیا، میں نے نامعلوم مقصد کی طرف اپنا رخ بدل دیا ہے. اے حبیب، اگر ہو سکتا ہے میری مدد کو. ہاں، اور حبیب کہتے ہیں، وہ جملہ جو مجھے بہت رلاتا ہے وہ یہ ہے، اے حبیب، میں تنہا نہیں ہوں، فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. اے حبیب، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. زوجہ کہتی ہیں، حبیب، اب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا، میں قوم کے سرداروں کو اکٹھا کرتا ہوں، ان سے مشورہ کرتا ہوں، اگر انہوں نے مشورہ دیا میں جاؤں گا. یہ جملہ سننا تھا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، حبیب، یہ تم ہو؟ اے حبیب، یہ وہی حبیب ہے جس کے ساتھ میں نے عمر بسر کی ہے، یہ وہی حبیب ہے جو مولا حسین پہ جان نثار کرنے والا ہے. اے حبیب، تم نے نہیں پڑھا خط کے اندر کہ حسین فرما رہے ہیں، حبیب، میں تنہا نہیں ہوں. قوم کے سرداروں سے مشورہ کرو گے؟ اے حبیب، ننگ ہے، اے حبیب، شرم کی بات ہے، اے حبیب، اس قابل تو مجھے چھوڑو، میں فاطمہ زہرا کو منہ تو دکھا سکوں؟ حبیب نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے ہرگز قوم کے سرداروں سے مشورہ کرنا مقصود نہیں تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا آپ راضی ہو میرے جانے پر یا راضی نہیں ہو، آپ میرے بغیر رہ سکتی ہو یا نہیں رہ سکتی. اب جب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ راضی ہو، بس میں حسین کی مدد کو جا رہا ہوں. حبیب نے گھوڑا اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ کوفہ سے باہر جا کر میرا انتظار کر. کوفہ میں پہرا تھا عبید اللہ کا. غلام گھوڑا لے کر کوفہ کے شہر سے باہر منتظر ہے. حبیب کو دیر ہو گئی، غلام دیکھتا رہا، حبیب نہیں آئے. جب مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اٹھ کر گھوڑے کے کان میں کہتا ہے، اے گھوڑے، تو میرے مولا حبیب کا گھوڑا ہے، مجھے حق نہیں بنتا میں تجھ پر سوار ہو جاؤں، لیکن شاید حبیب نہیں آ سکے، شاید عبید اللہ کی سپاہ نے پکڑ لیا ہوگا. اے گھوڑے، تو مجھے اپنے اوپر سوار کر کے حسین تک پہنچا دے. حبیب قریب پہنچ چکے تھے جب غلام کی بات سنی, رو کر کہنے لگے حسین اتنی غربت آ گئی, غلاموں کو بھی رحم آ رہا. حبیب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, اپنی پشت پہ غلام کو سوار کرتے ہیں, سوار کر کے حسین کی طرف جاتے ہیں, کاروان حسین کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہیں. حسین مڑ مڑ کے کوفہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ناگہان آواز آتی ہے مولا کوفہ کی طرف سے گھوڑ سوار آ رہا ہے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین نے کاروان روک دیا, کاروان روک دیا, کہا میرا مہمان آ گیا, جس کا منتظر تھا وہ آ گیا. گھوڑ سوار قریب پہنچتا ہے, قریب پہنچ کر گھوڑا روک کر اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے اور خاک پہ پیشانی رکھ لے رونا شروع کرتا ہے. حسین قریب آتے ہیں اور اٹھا کر پیشانی سے خاک صاف کر کے پیشانی چوم کے فرماتے ہیں مرحبا حبیب, اس عالم میں غریب کی مدد کو آئے ہو. اجرکم ربکم جزاکم ربکم, مرحبا حبیب اس عالم میں غریب کی مدد کو آئے ہو. جب کاروان رک گیا, جب قافلہ رک گیا تو بی بی محمل سے بنت علی پوچھتی ہیں, زینب علیا پوچھتی ہیں کہ ذرا معلوم کرو کاروان کیوں رک گیا, آیا کوفہ سے کوئی لشکر تو نہیں آ گیا, کسی نے راستہ تو روک نہیں لیا. کہنے والے نے کہا نہ بی بی کوئی لشکر نہیں آیا, ایک گھوڑ سوار آیا اور آ کر اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور حسین نے اٹھایا, اٹھا کر ماتھا چوما. بی بی پہنچتی ہے, ذرا جلدی پوچھ کے آؤ آنے والا کون آیا, اس عالم غربت میں ہماری مدد کو کون آیا. جب پوچھتا ہے نام جا کر, جب پوچھتا ہے نام جا کر, آ کر بی بی کو بتاتا ہے, بی بی آنے والے کا نام حبیب ہے, اس کو حبیب کہتے ہیں. بی بی نے نام سنا اور فرماتی ہے جا کر حبیب کو کہہ دو کہ بی بی اے حبیب زینب سلام کہتی ہے اور مرحبا کہتی ہے, عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو. جب سلام سنا حبیب نے روٹنا شروع کیا, پیٹنا شروع کیا کہ کہاں حبیب, کہاں زینب کا سلام, کہاں بنت زہرہ.